الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك وقال تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله تعالى رب العالمين بزرگان محترم اور عزیز دوستو دو جمعہ سے بات اس پر چل رہی ہے کہ وہ آدمی جو اللہ سے ڈرے گا اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا اللہ جل شانہ اس کو اپنی رحمت کے دو حصے عطا فرمائیں گے اور اللہ جل شانہ ایک نور پیدا فرمائیں گے جس نور کی روشنی میں وہ چلے گا اس دنیا میں وہ نور انسان کو چلائے گا صراط مستقیم پر اور آخرت میں وہ نور چلائے گا انسان کو آخرت کی اندھیریوں میں اور اس کے بعد حق تعالی جل شانہ اس آدمی کے گناہ کو بھی معاف فرمائیں گے۔ آج کی جو آیتیں پڑھی گئیں حق سبحانہ و تقدس کا ایک سلسلہ جاری رہا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجتے رہے، رسلا مبشرین و منذرین، ایسے رسول ایسے پیغمبر جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے بھیجنے کا مقصد کیا؟ لکی لا یکون للناس علی اللہ، تاکہ لوگوں پر ان کے بھیجنے کے بعد ایک حجت قائم رہے کہ بھائی ہمارے نبی تمہارے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کر تمہیں دین کی طرف بلایا تھا، انہوں نے صحیح راستے کو تمہارے سامنے پیش کیا تھا، اس راستے کو تم نے اپنایا ہے تو تم کامیاب ہو، اگر تم نے نہیں اپنایا تو تم ناکام ہو۔ دوسری آیت جو پڑھی گئی ورفعنا لك ذکرک، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، یعنی فلا اذکروا الا ذکرت معی، جہاں جہاں میری وحدانیت کا ڈنکا ہوگا وہاں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری رسالت کا بھی ڈنکا بجے گا۔ اسلامی شاعر ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ان کو منبر رسول پر بٹھلاتے تھے اور اللہ کے اللہ سے دعا فرماتے تھے کہ اللہ حسان ابن ثابت کی تائید فرما روح القدس سے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، اور وہ پھر شعر کہتے تھے حضور کی شان میں، اسلام کی شان میں۔ انہی شعروں میں سے ایک شعر ان کا یہ ہے اسی آیت کے متعلق جو ابھی پڑھا گیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ حضرت حسان ابن ثابت اسی شعر پر فرماتے ہیں وضم الالہ اسم النبی الی اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا, کس میں؟ اذان میں. اذان کی شہادت میں جہاں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, وہاں ہمیں اس بات کو بھی کہا گیا کہ تم نے کہنا ہے واشہد ان محمد رسول اللہ, اور محمد صلی اللہ, اور گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اگر یہ کلمہ نکل جائے تو کلمہ ادھورا ہے, اگر یہ کلمہ نکل جائے تو اذان ادھوری ہے. اللہ جل شانہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو ملایا ہے. اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد, فرماتے ہیں جب مؤذن اذان میں کہتا ہے اشہد, یعنی اشہدو کے جتنے یہ ہیں ان تمام میں اللہ کی وحدانیت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار ہے. بہرحال, اور ایک بات سمجھو کہ ایک آدمی آیا مومن ہونے کے لیے, آپ نے اس کو کہا پڑھو لا الہ الا اللہ, اس نے اللہ کی توحید کا تو اقرار کر لیا, لیکن اب ابھی وہ کامل مومن نہیں ہوا جب تک کہ وہ یہ نہیں کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. اب یہ کامل مومن ہوگا. ایک بچہ پیدا ہوا, کہا گیا بھائی اس کے سیدھے کان میں اذان دو, بائیں کان میں اقامت کہو, اور اس میں جہاں اللہ کی توحید بٹھلائی گئی اس کے کان میں اذان کے ذریعے یا اقامت کے ذریعے, وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی بٹھلایا گیا. مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ کہتا ہے. اور اس سے آگے چلیے, جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے, اس دنیا سے اس کی زندگی ختم ہوتی ہے, تو جہاں اللہ کی ربوبیت کا اور دین کا سوال ہوتا ہے من ربک وما دینک, وہاں اس سے یہ بھی سوال کیا جاتا ہے وما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم, اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو تم میں بھیجا گیا. تو معلوم ہوا کہ قبر کے سوال و جواب بھی ادھورے ہوں گے جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہ پوچھ لیا جائے. معلوم یہ ہوا کہ جہاں اللہ کے توحید کا ڈنکا بجے گا, وہاں نبی کے رسالت کا بھی ڈنکا بجے گا. اس کے بعد اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے ماحول میں, جہاں جس کو زمانہ جاہلیت کہا گیا, جس کو یوں سمجھیے کہ بالکل یعنی ایسی جہالت کہ دنیا میں اخلاق کے اعتبار سے گری ہوئی قوم, اللہ جل شانہ نے اس قوم کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. وہاں ایک خاندان ہے قریش, اور اسی قریش میں بنی ہاشم ہیں. اس بنی ہاشم میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. کسی موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفى کنانة من ولد اسماعیل, اللہ نے ولد اسماعیل سے, اسماعیل کی اولاد سے قبیلہ کنانہ کو پسند کر لیا, قبیلہ کنانہ کو اختیار کر لیا. واصطفى قریشا من کنانہ, اور اسی کنانے کی ایک برانچ ہے قریش. واصطفى من قریش بنی ہاشم, اور اسی قریش کی ایک شاخ ہے بنو ہاشم. اور اللہ جل شانہ نے بنو ہاشم میں سے بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا, چن لیا, اپنی رسالت کے لیے، نبی آخر الزمان کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو واقعات اس دنیا میں ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ابرہہ کا حملہ کرنا بیت اللہ پر، اور اللہ جل شانہ کا اس لشکر کو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ہلاک کر کے رکھ دینا، یہ تمام واقعات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے رونما ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی یہ واقعات، آپ کی رسالت سے پہلے بھی یہ واقعات ہوئے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا، لقد جاءکم، قوم سے یہ فرمایا گیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، ایسا نبی تم میں بھیجا گیا جو پیارا ہے اللہ کا، ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، جو لوگوں کے ایمان نہ لانے پر وہ رو رہا ہے، وہ لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس کے دل میں غم ہے، اس کے دل میں غم کے پہاڑ اٹھے ہوئے ہیں کہ یہ قوم میری کیوں نہیں مانتی۔ کسی موقع پر حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حالت کو بیان فرماتے ہوئے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین مکہ کے، ان کافرین مکہ کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کہیں آپ اپنی ذات کو ہلاک نہ کر ڈالیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہوں، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور لوگ ہیں کہ جہنم کے اندر، جہنم کی طرف گھسے جا رہے ہیں، میں ان کی کمر پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، اور وہ ایسے ہیں جیسے ایک چراغ ہو، اور وہ چراغ جس کی لو جل رہی ہو، اس چراغ کی طرف پتنگے جب دوڑتے ہیں، کہا لوگ اسی طرح جہنم کی آگ کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور میں ان کو کھینچ رہا ہوں کہ اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بچا لو، میں ایک ایسی روشنی لے کر آیا ہوں کہ وہ روشنی تمہیں آخرت کی آگ سے بچانے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ایک ایسی آگ کی طرف لوگ دوڑ رہے ہیں اور میں ان کو کھینچ رہا ہوں، میں ان کو نکال رہا ہوں، میں ان کو بلا رہا ہوں دین کی طرف، اور وہ ہے کہ وہ جا رہے ہیں، اور اللہ کا پیارا حبیب اس طرف اپنی جان کے اندر ان کا غم لیے ہوئے ہیں، ان کا غم گٹے ہوئے ہیں۔ میرے اور آپ کے دل میں میرے عزیز، اگر کسی چیز کا غم ہوگا تو پیسے کا غم ہوگا، یا اولاد کا غم ہوگا، یا وہ چیز جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے وہ اس کا غم ہوگا۔ یہ اللہ کا نبی ہے جو انسانیت کے لیے کتنا رویا ہے، ہر موقع پر اس نے انسانیت کو جہنم سے دور لے جانے کی کوشش کی، ان کو دعوت دی، جہاں اللہ کی طرف سے حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے جو وحی آپ کی طرف اتر رہی ہے اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا بالفرض تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، علماء لکھتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے دو صحابہ کرام تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا بھرتے تھے، کچھ رات کو کچھ دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھئی جاؤ اپنے گھر، جاؤ اپنے دین کا کام کرو، میرے حفاظت کی اب تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے میری حفاظت کا وعدہ لے لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ بچائے گا تمہیں لوگوں سے. علماء فرماتے ہیں جب انسان دین کی دعوت کو لے کر چلتا ہے اللہ جل شانہ اس کی جان کو بھی محفوظ فرما لیتے ہیں, اس کے دین کو بھی محفوظ فرما لیتے ہیں, اس کے آنے والے دین نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرما لیتے ہیں. اسی لیے ہمیں یہ ہم پر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا, محمد الرسول اللہ کہہ لیا, ہم چھوٹ گئے. نہیں, ہم پر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, ہم پر بہت بڑی یوں سمجھیے بہت بڑی فکر ہے. ہم نے یہ دین دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ دین جو ہمیں فری میں ملا ہوا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اور اگر ہم بھی اسی طرح بیٹھے رہے میرے عزیز یاد رکھو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اسی قوم کے اندر سے لوگ مرتد ہو جائیں. ہاں, اگر ہم دین کی محنت نہیں کریں گے. کچھ سالوں پہلے لوگ آئے تھے, اسپین کا معاملہ جا کر دیکھ لو, اور ادھر یوروپ کے اندر بوسنیا اور دوسرے جو بلغاریا, یہ تمام مسلم ممالک تھے. رشیا یہ مسلم ملک تھا, لیکن کیا ہوا کہ دین کی محنت نہیں ہوئی, نتیجہ یہ نکلا کہ دین ختم ہو گیا ان کی نسلوں سے. میں نے اور آپ نے بھی, مجھے اور آپ کو جو دین ملا ہے اس کو اپنی ذات تک محدود رکھنا, اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچانا, اور یہاں کی جو دوسری قوم ہیں ان کو اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے معاملات کے ذریعے اس دین کو پہنچانا, یہ ہماری ذمہ داری. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی میں مسلمان ہوں, میں نے روزہ رکھ لیا میں مسلمان ہوں. میں یہ سمجھتا ہی نہیں کہ اگر میں نے صحیح طور پر اور سچی طور پر اگر تجارت کی ہے تو یہ بھی ایک دعوت ہے. اسی دعوت نے 8 کروڑ مسلمان کے اندر اسلام کی شمع کو جلا دیا, 8 صحابہ کرام کے جانے کی وجہ سے, اور وہاں جانے کی وجہ سے انہوں نے دین کو پھیلایا ہے تجارت کے ذریعے. معاملات اس دین کا بڑا حصہ ہے, یاد رکھو. معاملات, معاشرت اور اخلاق, یہ 3 سے دین بہت زیادہ چلتا ہے عبادتوں کے مقابلے میں. اس لیے کہ بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں روزہ رکھ رہا ہوں, میں حج کر رہا ہوں, میرے اور آپ کے یہ عمل دوسری قوم دیکھنے نہیں آئے گی. لیکن معاملات ہے میری, میری معاشرت ہے, میرے اخلاق ہیں, یہی وہ چیزیں ہیں جو دوسرے لوگوں کے دلوں میں جگہ پکڑے گی. ہر مومن ایک داعی ہے, اس کی نماز بھی دعوت ہے, اس کا روزہ بھی دعوت ہے, اس کی تجارت بھی دعوت ہے, اس کی گھریلو زندگی بھی دعوت ہے, اس کی خارجی زندگی بھی دعوت ہے. یاد رکھو, صحابہ کرام جب سندھ کے راستوں میں راستوں سے پہنچے ہیں تو انڈیا کے لوگ اور اس وقت کا پورا ہندوستان, وہاں کے لوگ یہ بات کہنے پر مجبور ہوئے کہ واللہ اللہ کی قسم یہ جو چہرے ہیں یہ جھوٹوں کے چہرے نہیں ہیں, ان کے چہروں سے ایمان برس رہا ہے, ان کے چہروں سے اسلام کا نور برس رہا ہے. جب انسان اسلام پر چلتا ہے, ایمان پر چلتا ہے, اللہ جل شانہ سارے حالات کو اس کے لیے درست فرماتے ہیں. وہی قوم جس پر کوئی حکومت کرنے کے لیے راضی نہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اللہ جل شانہ نے اس قوم کے اندر ایک ایسی شمع جلا دی کہ وہ ایک صحابی لاکھوں کی اور ملینوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا. اسی لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اصحابی کن نجوم فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کے معنی ہیں, میرے صحابہ ستاروں کے معنی ہے. فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم, بہت سے لوگ آ کر کہتے ہیں بھئی یہ تو صحابی کا قول ہے, اس صحابی کون ہے, تیرا بھائی ہے بھئی, وہ صحابی نبی کا صحابی ہے اور اس صحابی پر اللہ اور اس کے رسول نے اپنا بھروسہ جتلایا ہے, کہا تم اس کے اقتداء کر لو گے, میرے 124,000 یا 27,000 یا 30,000 صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کی بھی اقتداء کر لو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم سمجھ لو کہ تم صراط مستقیم پر. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جس میں آپ نے فرمایا کہ ستفترق امتی, میرے امت یہ 72 فرقوں میں بڑھ جائے گی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور حضور نے فرمایا کلہم فی النار الا واحد, تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے 72 فرقے سوائے ایک فرقے کے کہ جو صراط مستقیم پر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کون لوگ ہیں, ان کی نشانیاں کیا ہے تاکہ ہم سمجھ لیں کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علی, اتنا ہی کہنا کافی تھا وہ راستہ جس پر میں ہوں, لیکن آپ نے فرمایا نہیں, ما انا علیہ و صحابی, جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کی زندگی یہ مشعل راہ ہے, اس چین کو کاٹ کر تم حضور تک نہیں پہنچ سکتے. یہ چین ہے جو سمجھائے گی تمہیں قرآن, یہ چین ہے جو تمہیں سمجھائے گی نبی کی زندگی, اس لیے کہ وہ ساتھ رہے ہیں بھائی, اس کو آپ کیسے الگ کر سکتے ہیں. اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کی حقیقت عطا فرمائے, ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے, صحیح معنوں میں مسلمان بنائے, دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں حق تعالی جل شانہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے, جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے حق تعالی جل شانہ ان کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ تعالی رب العالمین.